سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 مارچ سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں خطاب جمعہ میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقف سعید صاحب نے امت مسلمہ کے بچاؤ کا راستہ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمن: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ایک اجتماعی جمعہ کے وقفے سے آج حاضری ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی ان اجتماعات جمعہ میں، آپ کو یاد ہوگا وہ وہی گفتگو ہے کہ جو یوں کہنا چاہیے کہ وقت کا اہم ترین موضوع ہے، جس کے حوالے سے ذہنوں میں وسوسے بھی ہیں، اندیشے بھی ہیں، پریشانی بھی ہے، خدشات بھی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ چڑھ آ رہا ہے، عراق پر چڑھائی کے لیے تلا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے، اصل میں تو کروسیڈز کا اعلان وہ پہلے کر چکا ہے، صلیبی جنگ عالم اسلام کے خلاف چھیڑ چکا ہے۔ افغانستان کو جو ہے آگ اور خون میں نہلانے کے بعد اب وہ عراق کی طرف متوجہ ہوا ہے، اور اگلا ایجنڈا بھی اس نے بتا دیا، ایران کی باری ہے۔ لیکن جو لوگ زیادہ واقفان حال ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایران سے پہلے بھی اندیشہ ہے کہ پاکستان کی باری ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں چڑھا آ رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے اسے؟ کیا پرابلم ہے؟ یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی وضاحت سے بات آ چکی ہے۔ امریکہ کے جو بھی عزائم ہیں میں عرض کر چکا تھا، ان کو میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ کچھ علانیہ ایجنڈا ہے، کچھ مخفی ایجنڈا ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل قوت ہے، امریکہ کے سر پر جو آسیب مسلط ہے، اصل میں تو وہ ہے جو ڈورے ہلا رہا ہے، صدر بش کی بھی اور رمز فیلڈ کی بھی، وہ ہے کہ جس کی وجہ سے صدر بش جو ہیں بدحواس محسوس ہوتے ہیں اور بندر کی طرح ناچ ناچ رہے ہیں، اصل وہ ہے۔ وہ ایول اسپرٹ جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ وہ اصل میں یہود ہے، اسرائیل ہے۔ اور یہ بات اب بالکل کھل گئی، شاید آپ نے پرسوں کے اخبارات میں بدھ کے روز نوائے وقت میں تو میں نے پڑھا تھا اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان آیا تھا بڑا چونکا دینے والا کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. جنگ تو لڑ رہا ہے امریکہ اور جو قلابازیاں الٹی سیدھی کھا رہا ہے وہ صدر بش ہے, لیکن اصل میں جو کچھ ہونا ہے قبضہ ہمارا ہے. یہ گویا اس نے سچ بات کہہ دی ہے کہ یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, یہ آگے مہرے ہیں جو ہم نے آگے کیے ہوئے ہیں, اور ان کے ذریعے جب صدام کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور عراق میں جو ہے جو کیلکولیشنز آپ سنتے ہیں کہ اگر حملہ ہوا تو اتنے لاکھ شہری تو لا محالہ اس میں ختم ہوں گے. عراق کے جن شہریوں کے لیے امریکہ ان کے غم میں دبلا ہو رہا ہے کہ ان پر صدام جیسا ظالم مسلط ہے, اس ظالم سے اسے نجات دلائی جائے, وہاں اسی طرح کا جمہوری سیٹ اپ قائم کیا جائے جیسے اس نے بڑا رحم و کرم فرمایا افغانستان میں, وہاں کی ایک ظالم و جابر حکومت کو ختم کروایا طالبان کی, جس کا اصل جرم یہ تھا کہ اس نے پورے افغانستان میں 95% رقبے پر جہاں اس کا قبضہ تھا تسلط تھا پورا امن و امان قائم کیا تھا. اس ظالم و جابر حکمران سے نجات دلانے کے بعد اب وہاں پر ایک سیٹ اپ قائم کیا ہے جس پر ساری دنیا جو ہے وہ امریکہ کو تانے دے رہی ہے کہ یہی کرنا تھا تمہیں. جو صورتحال ہے وہ تو واضح ہے, حقیقت جو ہے وہ خود بول رہی ہے. اب یہی کچھ ڈرامہ جو ہے وہ عراق میں دکھانے کے لیے بے چین ہیں صدر بش صاحب. عراقی عوام کا درد ہے جو ان کے پیٹ میں اٹھ رہا ہے, لیکن انہی عراق کے عوام کی خاطر وہ لاکھوں عراقیوں کا خون بہانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہے کہ چونکہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو وہ سیاہ کو سفید کہیں سفید کو سیاہ کہیں انہیں حق ہے, اور پوری دنیا مجبور ہے کہ اس بات کو مانے جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو اصل پیچھے قوت ہے اس نے بتا دیا کہ عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا چند دنوں کے بعد. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایجنڈا اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیا ہے, جو پیچھے اسپرٹ ہے ایول اسپرٹ, بیہائنڈ ایکسس آف ایول, اصل ایکسس آف ایول جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عالمی امن کو خطرہ جو ہے وہ صدام سے نہیں ہے بش سے. اب تو یہ یورپ میں آسٹریلیا میں دنیا کے ہر خطے میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو چکے ہیں, لیکن وہ آسیب ایسا مسلط ہے کہ اس نے پاگل کیا ہوا ہے اس قوت کو امریکہ کو اور اس کے صدر کو. تو یہ صورت ہے جو بالکل واضح ہو چکی ہے. اور وزیر دفاع جو ہیں اسرائیل کے انہوں نے تو مزید نمک چھڑکا ہے مسلمانوں کے زخموں پر. اس نے کہا کہ جس کسی نے اسرائیل سے دشمنی کی وہ تباہ ہو گیا, کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے, جس کسی نے اسرائیل سے دشمنی کی وہ تباہ ہو گیا. ماضی کا حوالہ بھی دے دیا انہوں نے کہ جو آخری عثمانی خلیفہ تھا سلطان عبد الحمید, اس نے انکار کیا تھا یہودیوں کو فلسطین میں بسنے سے منع کیا تھا, اجازت نہیں دی تھی. یہودیوں کی خواہش تھی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو سکے, اس کے لیے بڑی رقم پیش کی گئی تھی, بہت رشوت کی پیشکش کی گئی تھی, لیکن سلطان عبد الحمید نے ٹھکرا دی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کے دور سے مسلمانوں کا یہ معاہدہ تھا عیسائیوں کے ساتھ, جب عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کنجیاں انہوں نے لا کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی. تو اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے, بلکہ اس سے پہلے دور میں عیسائیوں کے دور میں تو یہودیوں کو وہاں جا کر زیارت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. یہ مسلمانوں کی وجہ سے یہودیوں کو موقع ملا کہ جا کر زیارت کر لیا کریں، دیکھایا کریں، لیکن وہاں بسنے کی اور وہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی. اسی معاہدے کی روح سے سلطان عبد الحمید نے انکار کیا تو اس کا حوالہ دیا اس نے کہ وہ ہمارے رستے میں رکاوٹ بنے تھے، ہم نے خلافت ہی کا جو ہے وہ چراغ گل کر دیا، خلافت عثمانیہ جو ہے اس کو پارا پارا کر دیا، تار تار کر دیا، چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبا. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو اوروں کی عیاری جو ہے وہ یہی تھے، یہود ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہ کلیم کر رہے ہیں تو صحیح کلیم کر رہے ہیں. یہ ہے حالات جن سے اس وقت سابقہ ہے. اور عراق پر حملہ، باقی سارے جو بھی مقاصد ہو سکتے ہیں وہ سب ثانوی ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ سیکنڈری ہے یا اس سے بھی درجے میں ثالثی یا رابعی ہے. اصل مسئلہ، اصل ایجنڈا یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنی ہے امریکہ نے، اور یہ ساری گیم اسرائیل کی ہے جو وہ کھیل رہا. سمپل. اور اسی میں اس کے بعد جو باری ہے گریٹر اسرائیل کے قیام میں، ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہے جس سے اسرائیل کانپتا ہے. عراق کو ختم کرنے کے بعد اسی لیے پاکستان کی باری ہے کہ اس مقصد کے لیے یہ ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا ضروری ہے. یہ جو زہریلے دانت ہیں ایٹمی، یہ نکالنا جو ہے یہ امریکہ کا فرض منصب ہی ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. امریکی بھیڑیا جو ہے اس کے تیور اب صاف دکھائی دے رہے ہیں. میں نے ندائے خلافت میں لکھا ہے کہ اس نے پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح ہماری حکومت کو استعمال کیا ہے، مشرف کی حکومت کو، اور اب اس کی غراہٹ جو ہے اس میں اب اضافہ ہو رہا ہے. یہ پاکستان دہشت گردوں کا اڈا ہے، یہاں کی اسلامی جماعتیں جو ہیں ان کا تعلق القاعدہ کے ساتھ ہے. یہ تو بہت بڑا، پورے عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو پاکستان ہے، اور اس کے پاس جو ہے ایٹمی صلاحیت ہے جو ایک منٹ بھی اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، ورنہ پورا عالمی امن جو ہے تہوبالا ہو جائے گا. اگر ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں اور ان اسلامی جماعتوں کے ہاتھوں میں وہ ایٹم بم آ گیا اور ایک حد تک انہیں کامیابی مل گئی ہے، سرحد میں ایم ایم اے کی حکومت ہے، اس کو وہ طالبان ہی کہتے ہیں، چاہے وہ لوگ کتنا ہی اپولوجیٹک انداز اختیار کریں، چاہے وہ کتنا ہی کہیں کہ ہم طالبان جیسے نہیں ہیں، ہم بڑے لبرل ہیں، ہماری سوچ وہ نہیں ہے، امریکہ انہیں طالبان ہی کے صف میں شمار کرتا ہے. تو یہ تو ابھر رہے ہیں پاکستان میں، اور ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے تعلقات القاعدہ سے ہیں. لہذا بعد میں ایران کی باری بھی بعد میں ہے، باقی سب جو ہیں وہ بعد کے ہیں. عراق کے بعد اب سب سے اہم کام جو ہے امریکہ کا وہ یہ ہوگا کہ وہ پاکستان سے نمٹے. ہمارے صدر مشرف صاحب بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں رہے اور انہیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ تو انہیں اس وقت بھی تھا جب یہ بیان ان کی زبان سے نکلا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں عراق کے بعد پاکستان کی باری نہ آئے. یہ ایک جملہ ہی سب کچھ بتا رہا ہے، لیکن ہیلپ لیس ہیں. بغل میں ایٹم بم موجود ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ ایمانی قوت نہیں. ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ ٹیکنالوجی کا، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ بہت آگے ہیں. ایک تشخیص یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھی جب تک ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جائیں گے وہ مقابلے پر نہیں آ سکتے. یہ ایک بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ایک حد تک ہی صحیح ہے، کل سچ یہ نہیں. مسلمان کا معاملہ مختلف ہے دیگر اقوام سے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مسلمان کی قوت کا راز ایمان میں ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد. ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، تو پھر جتنا بھی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جو بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کرو، سامان حرب جو ہے فراہم کرو، اس کے لیے جو ہے ہر ممکن، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرو، تو سب کچھ ہے. لیکن اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل ہے، تو چاہے اسباب نہ بھی ہوں، مسلمان غالب آئیں گے. اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو چاہے کتنی ٹیکنالوجی آپ حاصل کر لیں، صفر. وہ ایٹمی صلاحیت ہی تو ہمارے لیے اب روک بنی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، لیکن چونکہ ساتھ ایمانی قوت نہیں ہے، لہذا اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا. اسی کی وجہ سے جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا ہے. اسی کو سنبھالنے کی خاطر جو ہے وہ ہم نے افغانوں کے خون کا سودا کیا کہ شاید یہ بچ جائے. اسی کے لیے کشمیر پالیسی میں جو بھی یو ٹرن لیا گیا وہ اسی کی خاطر لیا گیا. اسی کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ القاعدہ کا لیبل تو جس پر بھی وہ لگا دیں کہ کون ہے، مجاہدین ہے، افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کیا، بعد میں طالبان حکومت کا ساتھ دیا اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، جذبہ جہاد ہے. یا ان کا اصل جرم یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ان کی ناانصافی، ان کا ظلم جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے ان غیرت مند مسلمان بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر حوالے کر رہے ہیں امریکی بھیڑیوں کے. یہ قصور صرف صدر مشرف کا یا چند افراد کا نہیں ہے، پوری قوم کا ہے. یہ جو احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا یا نہیں کیا، اپنا قبلہ سیدھا کیا یا نہیں کیا. جن گناہوں کی وجہ سے، جن کوتاہیوں کی وجہ سے پوری امت عذاب میں ہے، ان کے ازالے کی کوئی کوشش کی ہے، اس طرف توجہ دی ہے یا نہیں دی. اگر نہیں دی تو جتنے مرضی آپ لاکھوں کے اور ایک ملین سے آگے ایک بلین کا آپ نکال دیجئے احتجاج کر لیں، لا حاصل. پوری قوم جو ہے وہ دین و شریعت کو اپنے قدموں تلے روند رہی ہے، الا ماشاء اللہ. یہ حقیقت ہے. کیا ہے ہمارا کلچر، کیا ہے تمدن، کیا ہے معاشرت، کیا ہے معاش، کیا ہے، کیا تعلق ہے اس کا اسلام کے ساتھ. تو جب تک وہ معاملہ درست نہیں ہوگا حالات تو بدل ہی نہیں سکتے، امپاسبل. اور اب تو صورت بالکل سامنے ہے کہ امریکہ اتنی بڑی قوت ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی ٹھہرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور مسلمان تو ویسے ہی بھیڑ بکری بنے ہوئے، ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ انتظار میں ہے، جیسے قصائی چھری لے کر ایک بکرے کو ذبح کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا کھڑا ہے اس کو بلا کر لٹا دیتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. امریکہ بہت بڑی قوت، اس کے پیچھے شیطانی قوت، اس کے سر پر آسیب کی طرح مسلط، اس کے عزائم واضح ہیں، لیکن صرف عزائم کے واضح ہونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا حالات کا شعور. بچ نکلنے کا راستہ کون سا ہے، یہ ہے اصل میں جو آج کا میرا موضوع ہے. میں حوالہ دوں گا کہ پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ ترین صحافی ہیں، انتہائی قابل احترام مجید نظامی صاحب، وہ بھی مختلف فورمز پر اس بات کا، اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں برملا، کہ عراق پر حملہ ہوتے ہی امریکہ بھارت کو اشارہ کرے گا اور وہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا. یہ کھیل جو ہے سٹیج سیٹ ہوا ہوا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ امریکہ جو ہے بھارت کو اشارہ کرے اور آزاد کشمیر پر جھپٹا مارے. منصوبے تو ویسے ہی بن رہے ہیں پہلے سے. جس کی گیم امریکہ کھیل رہا اسرائیل، وہ تو ایک لمحے کے لیے پاکستان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے دل میں تو کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے پاکستان. اسی لیے تو ان کی گٹھ جوڑ جو ہے ہنود کے ساتھ ہے، یہود و ہنود درپے. اس کے حصے بکھرے کرنے کی تدبیریں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں، پاکستان انہیں گوارا نہیں ہے. سیدھی سی بات، اور یہ حقیقت ہے کہ انہیں اگر اندیشہ ہے تو غلط نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ دین کا ہر کی تصور رکھنے والی جماعتیں ہیں، طبقات ہیں، گروپ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بھی عطا کی ہے، اور عمل میں کتنے ہی پیچھے ہیں. بہرحال پاکستانی مسلمانوں میں کچھ غیرت، حمیت، عالم اسلام کا ایک جو ہے درد وہ ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں کے عوام سب سے بڑے رکاوٹ ہے اس کے، اس تجویز کے راستے میں. حالانکہ عرب ممالک ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں، پاکستان نہیں کر رہا، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سرخ جھنڈی ہے ان کے لیے کہ ہمارے لیے اصل خطرہ پاکستان. چنانچہ وہ پلاننگز جو ہیں ان کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ گیم اصل میں اسرائیل کی ہے تو پلاننگز بھی وہیں پر بنتی ہیں. یہ تو مہرے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، بش ہو، رمزفیلڈ ہو، یا اور اس کے جو ہیں حواری ہیں، برطانیہ ہے، ٹونی بلیئر ہے. تو مجید نظامی صاحب بھی اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہوگا، بھارت حملہ کرے گا، امریکہ اور بھارت اور اسرائیل تلے ہوئے ہیں. اب بچاؤ کا راستہ کون سا ہے، اس کے لیے میں چاہوں گا قرآن مجید کے کچھ حصوں سے ہم رہنمائی لیں گے. اللہ تعالی کی طرف سے جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ محسوس یوں ہو رہا ہے کہ بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. عراق اب چند دن کی بات ہے، امریکہ اگر اس نے تھوڑی سی رچک دکھا دی ہے، تھوڑا سا اور موقع دے دے گا، اس دوران اور تیاری کر لے گا، جو بھی ہے تو تلا ہوا ہے، اس نے کرنا ہے. جب وزیر دفاع اسرائیل کے کہہ چکے ہیں چند دنوں کی بات ہے عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، ان کے عزائم تو واضح ہیں اور ان کے پاس ساری قوت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سا، اللہ کی طرف سے اس امت پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے فلاں اپنے بندوں کو مسلط کر دیا جب ہم نے عذاب کا فیصلہ کیا. بنی اسرائیل پر عذاب آیا، سب سے پہلے بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا، وہ عراق کا بادشاہ تھا، وہ کوئی صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کی قوت کے ذریعے دوسرے کی قوت کو کچلتا ہے. اس کی اپنی سکیم ہے، اپنی پلاننگ ہے. جب فیصلہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آنا ہے، حالانکہ وہ کون تھے؟ وہ نبیوں کی اولاد تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس وقت یہودی جتنے بھی تھے وہ نبیوں کی ہی اولاد تھے. ان کے ہاں کئی کتابیں آئی ہیں، مسلسل نبی اور رسول رہے. فیصلہ ہو گیا تو بخت نصر کو مسلط کر دیا، کئی لاکھ کو قتل کیا، کئی لاکھ کو جو ہے وہ اسیر بنا کر بیبلونیا لے گیا. فیصلہ اللہ کا ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو ہے, اس فیصلے پر عمل جو ہو رہا ہے وہ کسی کے ذریعے ادا کرا سکتا. دوسری مرتبہ عذاب آیا, سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے, دوبارہ ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کر دیا تمہارے اوپر. سن 70 عیسوی میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے عذاب کا دوسرا بڑا کوڑا برسا تھا. اس مرتبہ کون تھا؟ رومن جنرل ٹائٹس, جو سلوک بختہ نصر نے کیا تھا سن 600 قبل مسیح میں, وہی سلوک کیا اب ٹائٹس نے 70 عیسوی میں. تو انہی قوتوں کو, دنیا کی قوتوں میں سے کسی کو مسلط کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عذاب کا کوڑا برساتا. وہاں پر عذاب جو ہے وہ اس کے سائے بڑے گہرے ہیں, بڑے واضح ہیں, بڑے دبیز ہیں, کسی بھی وقت جو ہے وہ آیا چاہتا ہے. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے, پورے خطے کا نقشہ بدلنا مقصود ہے. اور یہ جنگ جو پھیلے گی تو پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے گی الٹیمیٹلی. اور یہاں بھی جو حالات ہیں, امریکہ نے جس طرح گھیرا تنگ کر لیا, بھارت جیسے کھڑا ہوا ہے سر پر, اور بھارت کی بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر, جو فضا بنی ہوئی ہے, بی جے پی کی حکومت ہے, جو آر ایس ایس کا جو ہے پولیٹیکل ونگ ہے, وشوا ہندو پریشد کا آج ہی کے اخبار میں شاید اس کی طرف سے بیان جو ہے وہ تھا کہ ہم پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے. مسلمانوں سے بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو ہندو کنٹری ڈکلیئر کیا جائے, جیسے پاکستان جو ہے وہ مملکت جمہوریہ اسلامیہ پاکستان ہے, تو بھارت جو ہے وہ ہندو سٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے اسے, یہاں پر صرف اب ہندو رہیں گے. وہ تلے ہوئے ہیں پاکستان سے انتقام لینے پر. تو بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے, صاف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور وہ جو تورات کے الفاظ ہیں کہ درخت کی جڑوں پر تیشہ رکھا جا چکا ہے, اب کوئی دیر کی بات ہے. ایسی صورتحال میں جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے کسی قوم کسی امت کے حق میں, بچاؤ کی شکلیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس میں 2-3 مقامات ہیں قرآن مجید کے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک معاملہ جو ہے قوم یونس کا ہوا. دیکھیے, رسولوں کی قوموں کے بارے میں اللہ تعالی کی سنت ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہی ہے. اب تو سلسلہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ بند ہو چکا ہے, یہ چیپٹر کلوز ہے. لیکن جب بھی تھا کہ جس قوم کی طرف رسول کو بھیجا, وہ قوم اگر ایمان نہ لائے, برس ہا برس تک رسول انہیں دعوت دیتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, واعظ, نصیحت, انذار, تبشیر, لیکن اگر وہ قوم جو ہے رسول پر ایمان نہ لائے, تو رسول کی زندگی ہی میں اس کے سامنے ہی سمجھیے کہ اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جاتا. دنیا میں بھی اس پر عذاب ہلاکت اللہ کی طرف سے لازمن آ کر رہا. قوم نوح کا معاملہ یہی ہوا, قوم ہود کا معاملہ یہی ہوا, قوم صالح کا معاملہ یہی ہوا جو قوم ثمود کہلاتی ہے, قوم لوط کے ساتھ یہی سلوک ہوا, حضرت شعیب کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, آل فرعون کے ساتھ یہی ہوا. تو قوم یونس کا معاملہ اس میں ایک ایکسیپشن تھا, وہ بھی اللہ کے رسول تھے حضرت یونس علیہ السلام. انہیں بھیجا گیا تھا یہ نینوا کے علاقے میں, موسل کا جو شہر ہے وہاں پر ان کی بعثت ہوئی ہے. اور وہ بعض روایات کے مطابق 7 برس تک انہوں نے قوم کو جو ہے انذار کیا, دعوت دی, توحید کی طرف بلایا. مشرک قوم تھی. اس کے بعد جب قوم جو ہے انکار پر اڑی رہی, تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اس پر عذاب کا. لیکن رسول کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے واضح اجازت ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹل نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا جو ہے وہ پلیس آف ڈیوٹی ہے، اسے وہاں پر رہنا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان سے یوں کہیے کہ ایک کوتاہی ہوئی، آپ کو معلوم ہے یہ، پھر وہ زیر عتاب بھی رہے، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کئی مقامات پر ہے کہ اس واضح اجازت آنے سے پہلے ہی وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، غیرت حق کہیے، حمیت حق، لیکن اس میں بے صبری کا معاملہ ہوا۔ سورہ نون میں جہاں ان کا تذکرہ ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی آپ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا، یعنی وہاں پر وہ سب کچھ بے صبری کا معاملہ ہوا اور اس معینہ وقت سے پہلے جو اللہ نے طے کیا تھا وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آگے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر وہاں پر وہ استغفار کیا، انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر مچھلی نے اگل دیا۔ لیکن قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے اور قوم نے محسوس کیا کہ جس عذاب سے خبردار کرتے رہے تھے یونس علیہ السلام وہ تو آ گیا، وہ تو سر پر مسلط ہے، تلاش کیا گیا یونس کہاں، یونس تو موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال اس قوم کو اللہ نے توفیق دی اور وہ پھر گڑگڑائے، اجتماعی توبہ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جس کی دعوت ہمیں یونس دیتا رہا، ہم تائب ہوتے ہیں شرک سے۔ تو وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ خاص طور پر رسولوں کی قوموں پر جب عذاب ہلاکت آتا رہا کہ فلما راؤ باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بھی مشرکین، یہ سورہ مومن کے آخر میں ہے کہ جب عذاب آ جاتا تھا اور وہ دیکھتے تھے ہمارے اس عذاب کو تو پھر اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور اب جس جو شرک ہم کرتے رہے ہیں اس سے اب ہم اعلان برات کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور اب ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا، جب عذاب کو ایک مرتبہ اس کے آثار دیکھ لیے تو اب ایمان لانا جو ہے ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے معاملہ ہوا تھا فرعون کا، فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سورہ یونس میں ذکر ہے کہ فرعون کو بھی جب یقین ہو گیا کہ اب میں غرق ہو رہا ہوں پھر اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، کہہ دیا کہ نہیں الان، اب نہیں، تب تمہاری یہ توبہ اس وقت کی قبول نہیں۔ اسی طریقے پر قوموں پر جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اس کے بعد اگر وہ ایمان لائیں تو کبھی کسی قوم کو فائدہ نہیں دیا اس ایمان لانے میں، نہ عذاب ٹلا اور نہ اخروی اعتبار سے جو ہے انہیں کوئی اس میں بینیفٹ اس کا ملے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے موقع تھا۔ جیسے فرد کی زندگی میں توبہ کا موقع اس وقت تک ہوتا ہے جب تک موت کے واضح آثار شروع نہ ہو جائیں، نزا کا عالم جب تک طاری نہ ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، وہ قبول نہیں، وہ گزر چکا ہے۔ سوائے قوم یونس کے، فرمایا فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی والے ایمان لاتے اور ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے اس انتہائی ذلت آمیز عذاب کو جو دنیا میں ان پر مسلط ہوا تھا ہم نے اسے دور کر دیا ہم سے. ومتعناہم الی حین, اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ کیوں ان کو یہ خصوصی رعایت دی گئی. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی وہ شبہ عذاب تھا, عذاب کسی شکل تھی, اصل عذاب ابھی شروع نہیں ہوا تھا, ایک رائے یہ ہے. ایک یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی اس غلطی کا کریڈٹ قوم کو دے دیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپشنلی رعایت دیتے ہوئے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس عذاب کو ٹال دیا. لیکن یہ کہ اجتماعی توبہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو ٹالنے کی شکل, رسولوں کے معاملے میں تو یہ ہوتا تھا کہ رسولوں کی قوم کو جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اس کے بعد جو ہے مہلت نہیں دی جاتی تھی, لیکن قوم یونس کی مثال کو سامنے رکھیں تو چونکہ ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے جس میں رسول نے خود دعوت دی ہو, اس درجے کا اتمام حجت جو رسول خود کرتا ہے, اس کا کردار, اس کے اخلاق, اس کی سیرت, پھر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے اسے لہجہ بلہجہ جو ہے وہ ہدایات موصول ہو رہی ہے, رہنمائی آ رہی ہے, یہ جو ایک فائدہ ہے جو بینیفٹ ہے وہ رسولوں کے بعد تو کسی کو حاصل نہیں, کوئی معصوم نہیں. چنانچہ رسولوں کے ذریعے جو اتمام حجت ہوتا ہے اس اتمام حجت کے نتیجے میں قوم اگر ایمان نہ لائے اور اللہ کا عذاب شروع ہو جائے تو اب کوئی رعایت نہیں. لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ قوم مسلمان اگرچہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے ہیں لیکن اگر قوم یونس کی طرح اجتماعی توبہ کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا. دوسرا معاملہ سنیے, ایک مسلمان قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے سورہ آراف میں, بنی اسرائیل کی ایک بستی کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا کہ اس کو سخت عذاب دینا ہے. سورہ آراف میں اس کا تذکرہ ہے 21 رکوع میں, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, ایک بستی مچھیروں کی بستی تھی, ساحل سمندر پر لوگ آباد تھے, ایلات کا علاقہ جو ہے بندرگاہ, اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر وہ بستی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ تمسخر و استہزاء کا معاملہ کیا, سبت کے احکام کو توڑا, سبت کی حرمت کو پامال کیا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سخت اور عبرت ناک سزا جو ہے اس قوم کو دی, لیکن قوم کے کچھ لوگ بچا لیے گئے. وہ کون تھے؟ یعنی بچاؤ کا راستہ جو ہے اس وقت میرا موضوع ہے, اگر ہم بچنا چاہ رہے ہیں اس عذاب سے, اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ قوم کی اکثریت تو سب کے حکم کو توڑ رہی تھی, پامال کر رہی تھی, شریعت کے ساتھ تمسخر و استہزاء ہو رہا تھا, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, وہ دلچسپ واقعہ کئی مرتبہ یہاں پر اس کا ذکر ہو چکا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں خیال آیا کہ یہ تو غلط ہے, یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے, وہ کھڑے ہو گئے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لے کر اس کا علم بردار بنے, قوم کو روکنے کی کوشش کی, منع کرتے رہے, انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو نہ اس جرم میں ملوث تھے اور نہ نہی عن المنکر کر رہے تھے, ایک درمیان کا گروپ تھا, انہوں نے کہا کہ کیوں خامخواہ اس قوم کو تم وعظ نصیحت کر رہے ہو, تم ان کو روکتے ہو برائیوں سے, انہیں باز آنے کے لیے جو ہے ان کی ان سے اپیلیں کر رہے ہو، ان کی جو ہے خوش آمدیں کر رہے ہو کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، یہ ساری کوشش تمہاری جو ہے رائے گا جائے گی. یہ قوم جو ہے اب اس کو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یہ سیدھے ہونے والے نہیں. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں وعظ و نصیحت کر رہے ہو اس قوم کو کہ جس کی ہلاکت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے، جس کے کرتوت اب اتنے اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور یہ باز آنے والے بھی نہیں. لیکن ان لوگوں نے، وہ ایک چھوٹی سی جماعت جو تھی جو بچا لی گئی جس کے بارے میں بتایا گیا، انہوں نے وہ اپنا فریضہ جاری رکھا. انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں تاکہ رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی روکنے کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کچھ لوگ اگر غلط راستے پر ہیں تو باقی جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعور اور ہوش دیا ہے ان کا فرض ہے کہ ان کو روکیں. تو شاید کہ اللہ کے ہاں ہمارا یہ عذر جو ہے مقبول ہو جائے، اور کیا عجب کہ یہ لوگ باز آ ہی جائیں. چلیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% امکان نہیں ہے، 90%، 95% تمہاری بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، لیکن ہم کوشش تو کریں شاید 1-2% امکان ہو بچنے کا. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے کہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب قوم نے ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرا اور اللہ کا عذاب آ گیا، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکتے رہے تھے، جنہوں نے اپنا وہ کام جاری رکھا نہی عن المنکر. اور کیا عذاب آیا تھا ان پر؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور وہ ظالم قوم کو ایک بہت ہی خوفناک اور دردناک عذاب نے انہیں پکڑا ان کے اس فسق و فجور کی وجہ سے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور وہ عذاب جو آیا تھا ان پر، ان سب کو مسک کا عذاب جو ہے دیا گیا اور ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئیں. کچھ دن وہ اس حالت میں رہے اور پھر سب کے سب ہلاک کر دیے. یہ ایک مسلمان قوم کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اس میں بچے وہ لوگ کہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. اور ایک حوالہ اور دوں گا اس میں، صرف اشارہ تو کروں اسی بات سے متعلق کہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر پوری امت سوئی ہوئی ہو، خواب غفلت میں ہو، دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی ہو، فسق و فجور کے دلدل میں غرق ہو، تو جن لوگوں کو ہوش آئے، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، انہیں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا شعور ہو اور ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تو چاہیے کہ ایک گروہ تو ایسا ہو تم میں سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلاتا رہے لوگوں کو، قرآن کی طرف بلائے. سب سے بڑا خیر جو ہے وہ قرآن ہے. وہ دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، نیکی کی تلقین کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے منع کرے، باز رکھے، روکنے کی کوشش کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو یہ راستہ ہے نجات کا. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر وہ بڑا عذاب اللہ کی طرف سے کوئی بڑا کوڑا پڑنے والا ہے، تو اگر کسی کے بچنے کا کوئی امکان ہے تو ان لوگوں کے کہ جو نہی عن المنکر کا کام سر انجام دیتے رہے. اور اخروی فلاح کی بھی گارنٹی اللہ نے انہی لوگوں کو دی. باقی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان ایک طرف ہیں، انتہائی کمزور ہیں، وسائل نہیں ہیں، دوسری طرف بہت بڑی طاقت ہے، اس کی بھی ایک مثال موجود ہے، سیرت کا واقعہ، غزوہ بدر کو ذہن میں لائیے، 313 نہتے مسلمان، حالانکہ تلوار تو اس زمانے میں بہت عام ہوتی تھی لیکن گنتی کی چند تلواریں تھیں پورے لشکر میں، اس لیے کہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے ہی نہیں تھے، مدینہ سے نکلے ہیں تو ایک قافلے کا تعاقب پیش نظر تھا، وہ جو ابو سفیان شام سے قافلہ لے کر آ رہے تھے، وہ قافلہ جب شام کی طرف جا رہا تھا اس وقت بھی مسلمانوں نے تعاقب کیا تھا، نکل گیا تھا، اب پھر اسی قافلے کا گھیراؤ مقصود تھا، جنگ کی تیاری سے تو نہیں نکلے تھے، کل 313 اور وہ بھی نہتے، مقابلے پر 1000 کا لشکر پوری جنگی تیاری کے ساتھ، مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ نے فتح عطا کی معلوم ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ کی نصرت کب آتی ہے، نصرت کا استحقاق کیسے ہوتا ہے، کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی امت جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی خصوصی تائید اور نصرت اور جو فرشتے اللہ نے بھیجے اس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں تھا، وہ اللہ کی تائید ہی کا ایک مظہر تھا جو فرشتے بھیجے ہیں اللہ نے، ورنہ تو اس وقت ابو جہل بھی کہہ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، انہیں اتنا یقین تھا، ان کے لیے تو اس سے بہتر موقع کوئی نہیں تھا، مسلمان جو ہیں وہ سامنے ہیں اور نہتے ہیں اور اتنی تعداد میں کم ہیں اور ہم پوری تیاری سے آئے ہیں، جسے کہنا چاہیے کہ حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہمیں شکست ہو سکتی ہے، وہ تو پہلے ہی فتح کے شادیانے بجا رہے تھے، تو نصرت آئی، غیبی نصرت آئی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قدار اندر قطار، اب بھی وہی بات جو ہے، وہ فضائے بدر کیسے پیدا ہوگی، وہ قرآن نے واضح کیا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سیدھی سی بات ہے، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ایک قاعدہ کو لیا بالکل سمپل، اللہ کی مدد تو ہر شخص چاہتا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین میں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، جمعوں میں ہو رہی ہیں اور مواقع پر ہو رہی ہیں، کیسے آئے گی مدد، صرف دعا سے آ جائے گی، اللہ کا قاعدہ نہیں ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمع دے گا، اور جب اللہ کی مدد کسی کو حاصل ہو جائے، کسی قوم کو، کسی امت کو، تو سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکل انداز ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پناہ بن جائے، تمہاری مدد کو آ جائے، تو کوئی قوت جو ہے وہ تم پر غالب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی قوت تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی قوت کے آگے کیا حیثیت ہے امریکہ کی، اس پوری کائنات میں اس زمین کی کیا حیثیت ہے، ذرا سوچیے، یہ سول سپریم پاور آن ارتھ اس وقت بنے پھرتے ہیں، لیکن یہ پوری کائنات کے اس تناظر میں، وسیع تناظر میں، یہ زمین اس کی حقیقت ہے کیا، ذرے سے بھی کم ہے، تو وہ جو خالق کائنات ہے، جو سول سپریم پاور آف یونیورس ہے، اگر وہ تمہاری پشت پر آ جائے، کوئی قوت زمین و آسمان کی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو مدد اس کی آئے، یہ شرط ہے، اور مدد اس کی حاصل کرنے کا طریقہ تم اللہ کی مدد کرو. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، ضعیف ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے تو اس کو نکال دے. وہ قوی ہے، عزیز ہے، لیکن اس نے یہ دنیا جو بنائی ہے تمہارے لیے دار الامتحان، وہاں اس نے قاعدہ کلیہ بنایا ہے، اس کے اپنے اصول ہیں. وہ چاہتا تو ایک شخص کو بھی انکار کی مجال نہ ہوتی. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اللہ چاہتا تو زمین میں ہر شخص جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آتا، کسی کو انکار کی مجال ہو سکتی، لیکن اس نے خود چھوڑ دیے کہ دار الامتحان ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. وہ دیکھنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے وفادار بندے جو ہیں، جو مجھ سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں، وہ میرے لیے، میرے دین کے لیے وقت لگانے کو، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی سمپل یہ ہے اللہ کی مدد. اس معنی میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی کوشش، اگر شیطانی قوتوں کا غلبہ ہے اور اس میں اللہ کے وفادار جو ہیں کوشش کریں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی. یہ ملک خدادات پاکستان اللہ نے دیا تھا، 55 سال ہو گئے، ہمیں کچھ زیادہ تشویش نہیں ہے، یہاں اسلام نہیں آ سکا، ہمارا کاروبار تو اسٹیبلش ہو گیا نا، کوٹھی تو ہم نے بنا لی ہے، بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر اور کچھ باہر جا چکے ہیں مزید تعلیم کے لیے، ہمیں کیا فکر ہے یہاں پر شریعت جو ہے نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی، دین حق قائم ہوا یا نہیں ہوا. ہمارا قبلہ جو ہے وہ واشنگٹن ہے، تہذیبی قبلہ ہمارا مغرب ہے، ویسٹ ہے. یہ جو قبلہ جو ہے نماز کا، یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سر، ہمارا قبلہ اس سے آگے ہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، وہ تو اور معنی میں ہے، لیکن ہم نے اس مغرب کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے تہذیبی اعتبار سے. تو دین کی نصرت کیا ہے؟ کہ مقدم ترین انسان سمجھے کہ میری ذمہ داری اس اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کی شریعت کا نفاذ، شیطانی قوتوں کو، باطل قوتوں کو جڑ سے اکھاڑنا، یہ ہے نصرت اللہ کی. اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہیں حاصل ہوگی، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. اور جب اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے گی تو کوئی قوت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بچاؤ کا راستہ ہے تو یہ ہے. ہم امریکہ کے مقابلے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، آج سے طے کر لیں. قوم کا ایک قابل ذکر حصہ، یہ نہیں کہ پوری قوم میں سے، کروڑوں کی قوم میں سے 8-10 افراد جو ہیں وہ یہ وعدہ کر کے اللہ سے اور وہ کوشش کریں دین کو، دین حق کو قائم کرنے کی، اور اس کے لیے جو ہے وہ اثار کریں جان مال قوت صلاحیتوں کا، اس سے قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی. ہاں ان کی تقدیر بدل جائے گی، ان افراد کی، انہیں سب سے بڑی کامیابی، اخروی کامیابی بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عذاب عام جو ہوگا انشاءاللہ اس سے بچائے گا، لیکن قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی. جب تک قوم کا ایک بڑا حصہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتا اور اللہ کی نصرت کے لیے کمر نہیں کس لیتا کہ یہاں پر اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، ہمیں اسلام آباد سے غرض نہیں ہے، طے کریں، ہمیں سینٹ کی سیٹوں سے یا اسمبلی کی سیٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہاں دین آنا چاہیے. اس کے لیے اگر کوشش نہیں ہوگی سنجیدہ، احتجاج کتنے ہی کریں آپ، کچھ نہیں بنے گا. قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی، راستہ یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، لیکن ہم قرآن کھولنے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو راستہ تو ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں. اجتماعی توبہ قوم یونس کی طرح، اور پھر یہ کہ قوم کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس پر تیار ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے، اور جو اب تک ہم کوتاہی کرتے رہے، 55 سال ہم نے اس ملک میں اسی باطل نظام کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس کو اب جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد، اور اس کے لیے بھی ہمیں راستہ سیرت سے ملتا ہے، اس کے خطوط کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، کوئی شے جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، اسوہ کاملہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کی شکل میں موجود ہے. اس طریقے کو اختیار کریں تو آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، اور جب اس کی مدد آ جائے تو امریکہ کیا، اس کا باپ بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر صرف سوچنے ہی کی نہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.